بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذ السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي البدخلي رحمه الله، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے چند دروس میں اہل بدعت کے تعلق سے، ان کی علامات کیا ہیں، اہل بدعت کون ہیں، دین کے تعلق سے ان کا کیا موقف ہے، دنیاوی امور میں وہ کیسے ہیں، اور نصوص خصوصی طور پر قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں ان کے تعلق سے ان کا کیا موقف ہے. اور ہم رکے تھے شیخ ربیع رحمہ اللہ کے اس جملے پر کہ امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے متن میں یہ بات فرمائی، اعتقاد منهم فی اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بمعزل عن العلم. البدعتی عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی اخبار یعنی احادیث کے تعلق سے، انہا بمعزل عن العلم، کہ وہ علم سے الگ ہیں. عزل کہتے ہیں الگ ہونے کو، دور ہونے کو. تو احادیث جو ہیں ان کا شریعت کے علم سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی عجیب بات سنیں آپ، کیا ممکن ہے کوئی ایسا مسلمان اس وقت موجود ہے جو احادیث کے تعلق سے یہ کہتا کہ علمی فائدہ نہیں ہے، یقینی فائدہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل، کئی لوگ ہیں. ایک ہے منکرین حدیث، معروف گروہ ہے، وہ حدیث کو مانتے ہیں، سیدھے سے نہیں مانتے. تو حدیث کے انکار کے مختلف قسمیں ہیں، اور البدعت کی جو بڑی چھتریوں میں یہ سب شامل ہے. کس نے مکمل انکار کیا ہے، کس نے جزوی طور پہ انکار کیا ہے، لیکن انکار کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اس کے ضد میں جو اہل سنت ہیں وہ احادیث کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ مصدر سمجھتے ہیں دین اسلام کا، کیونکہ وحی ہے. جیسے قرآن مجید وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، واضح الفاظ ہیں. الغرض، لیکن جو اہل بدعت ہیں جن کا ذکر شیخ صاحب فرما رہے ہیں، اور امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے بھی عقد السلف اصحاب حدیث میں یہ بار بار بیان کیا ہے، کیونکہ پہچان میں سے یہ پہچان بھی ہے اہل بدعت کے علامات میں سے، ان کی نشانیوں میں سے، کہ احادیث کو اہمیت نہیں دیتے جیسا کہ دینی چاہیے، بلکہ احادیث کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ علم یقینی نہیں ہے، قطعی علم نہیں ہے. قرآن کا جو نصوص ہیں، جو آیات ہیں، وہ قطعی ہیں. جو احادیث ہے وہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہی باتیں عقیدے کی. آپ دل میں عقیدہ رکھتے ہیں پھر آپ عمل کرتے ہیں نا، زبان پہ بات آتی ہے نا. تو البدعت علم جو احادیث ہے ان کو علم کا حصہ سمجھتے نہیں ہیں، کہ علم سے تعلق اس کا نہیں ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، کیونکہ جو اہل بدعت ہیں ان کے پاس ایک بنیاد ہے، اساس ہے، علم کی اساس ان کے نزدیک عقل ہے، ترازو عقل ہے. اہل بدعت کے نزدیک ترازو عقل ہے، علم کی اساس و بنیاد عقل ہے. اگر شریعت کے نصوص عقل کے مطابق اور موافق آ جائیں تو اسے مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ شریعت میں یہ بات بیان ہوئی، یعنی قرآن اور سنت میں، بلکہ اس لیے کیونکہ ان کی فاسد جو عقلیں ہیں ان کی موافقت ہوئی ہے. اور اگر ان کی عقل کے خلاف کوئی بات آ جائے قرآن اور سنت میں، شریعت میں، تو عقل کو کتاب اور سنت پر آگے کر لیتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا شر ہے؟ اس سے بڑا یہ اس سے اوپر کوئی شر ہے؟ شخص سب پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عقل فاسد کو جاہل کو اللہ کے کلام پر آگے کر دے. جو عقل فاسد ہے اور جاہل جو ہے اسے آگے کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر. جو اللہ کے کلام جو وہ حکیم ہے, علیم ہے اور خبیر ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, علیم اور خبیر ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی, نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ اوپر ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور شریعت حکمت پر مبنی ہے. جتنے بھی معاملات ہیں شریعت کے وہ حکمت پر مبنی ہے, اور ہر خبر جو ہے وہ علم اور عدل حکمت پر قائم ہے. جتنے بھی نصوص ہیں قرآن اور سنت کے, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اور تمام شریعت جو ہے وہ حکمت پر قائم ہے, وہ جتنی خبریں ہیں قرآن اور سنت میں یہ سارے کے سارے علم عدل حکمت پر قائم ہیں. لیکن یہ لوگ اپنی فاسد اور ناکارہ عقلوں کی بنیاد پر جو نبوی نصوص ہیں ان کا رد کر دیتے ہیں اور تحریف سے کام لیتے ہیں, تحریف کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ اخبار احاد ہیں. ایک نئی چیز آپ سنیں گے, اخبار احاد. جب عقل کو کوئی راستہ نہیں ملتا نا, فاسد عقل کو اپنے فساد کو ثابت کرنے کے لیے, تو پھر نئے حربے ڈھونڈتی ہے عقل. الفاظ بھی نئے سنیں گے آپ, اور طریقہ کیونکہ نیا ہے تو منہج بھی نیا جاتا ہے, اور پھر نئی شریعت سامنے آ جاتی. بدعت ہے کیا؟ نئی شریعت ہے نا, دین کے ساتھ ایک نیا دین ایجاد ہوا ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ اخبار احاد ہیں اس لیے نبوی نصوص, یعنی اخبار یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب ایک ہی معنی ہے سب کا. مصنف نے فرمایا اخبار کا لفظ ہے, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں النصوص النبویہ, اور ہم کہتے ہیں احادیث. یہ سب ایک ہی چیز ہے, نبوی نصوص, احادیث رسول, اور اخبار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث. تو اور قرآن کے سفر اور قرآن کے تعلق سے تو پر تاویلات اڑیل دیتے ہیں, کیونکہ اگرچہ قطعی ہیں, قطعیت و ثبوت ان کے نزدیک, حقیقت میں قطعیت و ثبوت بھی ہیں, لیکن ان کے نزدیک ظنیت الدلالات, دلالہ ظنی ہے قرآن مجید کے تعلق سے. قطعیت الثبوت ظنیت الدلالات, اور حدیث جو ہے ان کے نزدیک ظنی ہے, ثبوت بھی اور دلالت بھی. مطلب کیا ہے اس جملے کی ذرا سمجھے. ذرا قطعی الثبوت یعنی ثابت ہے, یعنی آپ نے کوئی سند نہیں دیکھنی, یقیناً صحیح ہے. قطعی الدلالہ کا مطلب ہے یقیناً یہ دلیل اس مسئلے کے لیے فٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نماز کا حکم کیا ہے؟ فجر کی نماز کا فرض ہے, ٹھیک ہے نا. دلی کے واقعیم الصلاۃ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور حکم بھی دیا پڑھنے کا. تو جب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ, تو فرض نماز کو قائم کرنا کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے. اور عربی زبان میں ہم دیکھتے ہیں الامر وجوب کے لیے ہے, یہ قاعدہ ہے. امر جو ہے عربی زبان میں بنیاد وجوب کے لیے ہے، کوئی آپ کو حکم دیتا ہے یعنی آپ پر واجب ہے، الا کہ کوئی قرینہ ہو جو اس وجوب سے نکال کر اسے استحباب کی طرف لے کے جائے، کیونکہ مستحب عمل بھی اس کے لیے بھی وجوب کے حکم کا الفاظ ہوتا ہے مستحب عمل کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جو فعل امر ہے کہ آپ نے یہ کرنا، حکم جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ اصل بنیاد تو وجوب کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اہل ایمان کو کہ نماز کو قائم کرو، اور حکم کا کیا مطلب ہے؟ وجوب کے لیے. حکم کیا ہے؟ وجوب کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز فرض ہے. قرآن کی جو آیت اقیم الصلاۃ، اس میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے سند یا قطعی ثبوت ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں سارے کا قطعی ثبوت ہے، ثابت ہے. اس کو آپ کوئی اور کوئی نہیں دیکھنا چاہیے کوئی سند وغیرہ کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو مکمل قرآن جو ہے قطعی ثبوت ہے. اچھا، قطعی دلالہ، کیا ساری آیات قطعی دلالہ ہیں یا ظنی دلالہ ہو سکتی ہیں؟ دلالت کے اعتبار سے ظنی ہو سکتی ہیں، یعنی وہ اقیم الصلاۃ میں دلیل ہے کہ نماز تو فرض ہے، لیکن اس کی ایک دلیل ہے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے یا حج بھی فرض ہے؟ نہیں دلیل، اس کے لیے الگ سے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. کوئی شخص یہ کہے کہ حج فرض ہے اور دلیل اقیم الصلاۃ، قرآن کی آیت تو پیش کی ہے اس نے، صحیح بھی ہے، لیکن دلیل بنتی ہے؟ دلیل نہیں بنتی ہے. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو، لیکن حدیث کو دیکھیں آپ، حدیث میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، پہلے دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں، پھر دیکھتے دلیل بنتی ہے کہ نہیں. قرآن میں ایک چیز دیکھتے ہیں بس، دلیل بنتی ہے کہ نہیں بنتی، یہ نہیں دیکھتے صحیح ہے کہ قرآن میں یہ صحیح. تو قطعی ثبوت کا مطلب ہے اب اس کی ہم سند نہیں دیکھیں گے، قطعی طور پر یقینی طور پر صحیح ہے. دلالت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ یہ دلیل اس مسئلے کے لیے فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. فٹ ہوتی ہے تو قطعی الدلالہ ہے، نہیں ہوتی ہے تو ظنی الدلالہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا. تو شیخ صاحب فرمایا، شیخ ربیع رحمہ اللہ جو اہل بدعت ہیں وہ قرآن سنت کے نصوص کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. پھر عجب بات یعنی یہ ہے، یہ تہمتیں لگاتے اہل سنت پر کہ حشویہ ہے، مشبہ ہے، ظاہریہ وغیرہ وغیرہ ہے، اور وہ خود اہل عقول ہیں، بڑے عقل والے ہیں اور بڑی سمجھ اور بڑی سمجھ بوجھ والے ہیں، جس کے بڑے سیانہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، اہل سنت، شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع رحمہ اللہ جو اہل سنت ہیں وہ نصوص القرآن کو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے کوئی ایسی صفت ہے جس میں کئی آیات نہ ہو، بہت ساری آیات دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے ثبوت میں، یعنی سینکڑوں آیات ہیں، دسوں آیات ہیں. مثال کے طور پہ صفت الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت جو ہے، اس میں 500 آیت ہے قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ثابت ہوتی ہے، 500 آیت احادیث کے علاوہ. اور یہ تمام نصوص، یہ 500 آیات اور یہ جو احادیث ہیں، وہ اسی ایک صفت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اور رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایہ نشان ہے. پھر یہ لوگ آتے ہیں طویل سے کام لیتے ہیں، بدعت جو ہیں، یہ لوگ آتے ہیں ان آیات کو دیکھتے ہیں، ان احادیث کو دیکھتے ہیں رحمت کے تعلق سے یا دیگر صفات کے تعلق سے، اور طویل سے کام لیتے ہیں، جو عربی لغت کے قواعد ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور قرآن کی جو قواعد ہیں تفسیر کے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اہل سنت کے جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قائم تھے، ان تمام کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تاویل کے نام پہ ان نصوص کو رد کر دینا، مطلب یہ ہے. کیا اس کو ذرا انڈر لائن کریں، ذرا بہت بڑی اہم بات ہے. شیخ صاحب سوال کرتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو کہ کسی نے بھی کسی صفت کی تاویل کی ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصوص میں سے کسی کی بھی تاویل کی ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. ہے تو ایک دکھا دیں بس. یعنی یہ جو آیات ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور یہ آیات تلاوت کی صحابہ کے سامنے، نمبر ایک، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے خود تعویل کی ہے سمجھانے کے لیے صحابہ کو؟ جواب، نہیں کی. نمبر دو، کیا صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہے کہ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، تشبیہ لازم آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کوئی تعویل سے کام کیا ہے، تعویل کا کوئی سوال کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ واضح ہیں، تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جو لوگ بات کرتے ہیں، اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہیں وہ متشابہ میں سے نہیں ہیں، محکم میں سے ہیں. یہ بڑی غلطی لگی ان لوگوں کو، کہتے ہیں متشابہ میں سے. کیسے متشابہ میں سے؟ کیونکہ اس میں سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس سے متشابہ میں سے ہم نہیں مانتے. کیوں؟ عقل کا تقاضا ہے. بڑے عجیب سے عقل ہے بھائی، جو یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہے وہ قطع ثبوت بھی ہیں اور قطع دلالہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شائن و شان جیسے ویسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ان کے نزدیک بہت بڑا پہاڑ ہے، کہتے نہیں مان سکتے ہم. کیوں؟ عقل ہی اجازت دیتی نا. ان للہ و ان الیہ راجعون. اب ذرا وجہ دیکھیں، وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، پھر ان لوگوں نے انحراف سے کام، براہ راست سے ہٹ گئے اور یونانی فلسفے کو لے لیا یا اس کے علاوہ بھی. دیکھیں، جب نصوص بالکل واضح ہیں، منہج اہل سنت کا قائم ہے اور فہم السلف موجود ہے، کوئی اور باہر سے کوئی چیز نہیں جس نے کوئی خلل ڈالا ہو اس منہج میں، تو سب ٹھیک تھا الحمدللہ. صحابہ کے زمانے میں، تابعی اتباع تابعین بہترین تین زمانے ہیں، کام ٹھیک جا رہا تھا. لیکن جب یونانی فلسفے والے لوگ آئے، انہوں نے فلسفہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے اور فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر فلسفہ پڑھنا ہے، جو بھی کرنا ہے، پڑھ چکے ہیں، تو اصل جو منہج ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں نا پہلے. منہج کیا ہے ایک سچے پکے مسلمان کا؟ منہج سلف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہیں قرآن اور سنت کی، صحابہ کرام کیسے تھی، صحابہ نے سمجھا کیسے ہے، اور ہم نے کیسے سمجھنا ہے. اگر یہ معاملہ سمجھا لوگوں نے تو اللہ کافی تھا، لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے، اہل بدعت جو ہیں خصوصی طور پر. تو جو فلسفی یونانی فلسفے والے جو ہیں وہ آئے، تو ان کی جو عقلیں ہیں انہیں ظاہر قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی. جبکہ اسلام میں بنیادی بات جو اصلی ہے اسلام میں، کہ جو نص قرآنی ہے یا نص نبوی ہے، یعنی قرآن اور حدیث جو ہے، ان کے ظاہر کو لیا جاتا ہے بنیادی طور پر. الاصل فی الاخذ بالظاہر، اور تعویل جائز نہیں ہے الا کہ کوئی قرینہ قوی اور واضح قرینہ ہو. واضح اور قوی قرینہ ہے تب تعویل کی جاتی ہے. یعنی اس معنی مراد نہیں ہے، یہ قریب معنی ہے، ابھی دور کا معنی مراد ہے. اور ان کے پاس جو اہل بدعت کے پاس، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہم لیس عندهم قرائن، ان میں عندهم شبہات و خیالات، ان کے پاس کوئی قرائن نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ شبہات ہے اور ان کے جو خیالات ہیں فاسد، یعنی یہ چیزیں ہیں. یعنی مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، معنی طاقت قدرت ہے، حقیقی ہاتھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ تشبیہ لازم آتی ہے. اب ان کے جو عاقل فاسد عقل ہے، انہیں پہلے یہ دیکھا ہے کہ خالق کا ہاتھ ہے، مخلوق کا ہاتھ ہے، مخلوق اس ہاتھ کا محتاج ہے، اور اس ہاتھ کو مخلوق میں ہونے کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے. اس کے بغیر ہاتھ ممکن، آپ نہیں دیکھیں کہ ایک الگ سے ہاتھ پڑا ہو اور زندہ ہو اور کام کرتا ہو. تو ہمارا جسم جو ہے وہ اعضاء سے بنا ہے، ان اعضاء میں ہاتھ بھی شامل ہیں. اب یہ لازمی ہے خالق کے لیے، اگر ہم ہاتھ مانیں گے تو مخلوق کی طرح لازمی ہونا چاہیے کہ محتاج ہے ہاتھ کا، جسم کو ہونا چاہیے، پھر حصے ہونے چاہیے ان حصوں کا آپس میں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے. یہ کہاں سے بات ہے؟ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہیں. ہمیں پتہ ہے اپنے ہاتھ ہیں، مخلوق کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کیا خالق کو کسی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہ اس کی مثیل کسی چیز کو دیکھی ہے؟ خالق کی مثیل کوئی چیز ہے، کوئی جانتا ہے؟ نہیں. ہمارے پاس جو موجود ہے علم خالق کے تعلق سے، وہ وحی کے ذریعے خبر ہمیں ملی ہے. قرآن مجید موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، جیسا نے فرمایا ہے. کیونکہ غیب سے تعلق ہے اور غیب کا قاعدہ کیا ہے, جتنی خبر ہے اسی پر ایمان ہے, مزید تعویل مزید کھوج کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ احکم الحاکمین کا دین ہے یہ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں حقیقت بھی بیان کر دیتا, کون روک سکتا ہے. جب اللہ نے حقیقت بیان نہیں کی, کیفیت بیان نہیں کی ہے, لیکن یہ فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں, تو ہم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں, الا کہ کوئی خلل عقل میں اور عقیدے میں. اور یہی وجہ ہے کہ مخلوق کی طرح خالق پہ تشبیہ دیتے ہیں, پھر اس تشبیہ کی بنیاد پر تعطیل سے اور انکار سے کام لیتے ہیں, یا تحریف تعویل کے نام پر کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب مثال دیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ دو ایسے نص ہیں مثال کے طور پر جن میں تعارض نظر آتا ہے, ہم دونوں کو جمع کر دیتے ہیں, یہ ہمیں لگتا ہے ایسا ہو, وہ حقیقت میں تعارض تو نہیں ہو نصوص میں, ہم دونوں کو جمع کر دیتے ہیں. جب دونوں کو جمع کر دیتے ہیں تو لگتے ہیں کہ ہم نے ایک کو چھوڑ دیا, ہم نے چھوڑتے نہیں کسی کو. تو جب ہم نے یہ کام کیا ہے تو اس میں بنیادی طور پر کیا ہے, ایک تعویل کا ایک طریقہ ہے. میں مثال کے طور پہ میں عام لفظ میں سمجھاتا ہوں, میں نے کہا تھا میں نے شیر کو دیکھا گھوڑے پر سوار, ہاتھ میں تلوار. آپ کیا سمجھتے ہیں میرے اس جملے سے کیا نظر رہا آپ کو, کہ شیر جو جنگل کا جانور ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے, ہاتھ میں تلوار ہے اس کے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے جس دن ساتھ ہی بیٹھے؟ یا یقینی طور پر آپ کے ذہن میں بات ہے کہ ایک بہادر انسان ہے جس نے جو گھوڑے پہ سوار ہاتھ پہ تلوار ہے, یہ معنی کہ پہلا معنی ہے, یہ پہلا معنی ہے. میں نے بہادر انسان کا ذکر کیا ہے, نام لیا ہے انسان کا میں نے, شیر انسان ہے جانور ہے, تو آپ نے جانور کو انسان کیسے بنا دیا؟ جی کیونکہ جو بہادر کی صفت ہے روزمرہ محاورت ہم کہتے ہیں کہ فلان شیر ہے, فلان گیدڑ ہے, ڈرپوک ہے, گیدڑ ہے. گیدڑ سے کیا آپ جانوروں کو نظر آتا ہے گیدڑ ہے, یا ڈرپوک انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے جب آپ انسان کا اشارہ کرتے ہیں, انسان کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لفظ ایک ہے, معنی ایک سے زیادہ ہے. شیر بہادر انسان کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن بنیادی طور پر کسے کہا جاتا ہے؟ جنگل کے جانور کو. ایسا ہوتا نا, لفظ ایک ہے معنی دو ہے, ایک سے زیادہ ہے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ یہ معنی مراد ہے, وہ معنی مراد, ایک قریب کا معنی جنگل کا جانور, ایک دور کا معنی بہادر انسان, لفظ ایک ہے. ہم کب کہیں گے کہ اس سے مراد جنگل کا جانور نہیں ہے بلکہ بہادر انسان ہے؟ جب قرینہ ہو. قرینہ اس میں کیا شیر گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار اٹھا سکتا ہے؟ تو قرینہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ قرینہ ہے کہ شیر ناممکن ہے کہ ہاتھ پہ تلوار اٹھے اور گھوڑے پہ سوار ہو, جو جنگل کا جانور ہے. تو اس لیے ہم نے قریب کا معنی چھوڑ کے دور کا معنی لے لیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بہادر انسان ہے. واضح, یہ قرینہ ہوتا ہے. اب نصوص میں دیکھیں, اہل باطل جو ہے اہل بدعت کہتے ہیں الرحمن علی عرش استوى, علی عرش پر مستوی ہے, کہ دیکھیں اگر ہم یہ مانتے ہیں نا ظاہر کو, علی عرش پر مستوی ہے, اور استوا کو ہم یہ کہیں بلندی اونچائی عرش سے اوپر ہے, تو اس سے قرینہ یہ ہے کہ سمت لازم آتی ہے, کیونکہ استوا کا معنی بلندی پر بلند ہونا, اوپر کی طرف جانا, اور عرش پر کے اوپر ہونا, ارتفع صاعد, سب بلندی کی طرف معنی جاتے ہیں. ایک معنی جو غلط اور باطل معنی ہے استولا کا, کہ قابض ہوا, یہ معنی ایجاد کیا گیا ہے, اور ایجاد کرنے والا شخص جو ہے اگرچہ عربی تھا لیکن نصرانی تھا, کرسچن تھا, اس نے یہ لفظ کہا ہے. اب استوا کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں, کیا اس سے مراد عربی زبان میں وہ ہے کہ بلند ہوا, یا استولا جو کہ دور کا معنی ہے بھی نہیں؟ اگر ان کی بات مان لیجیے کہ استولا بھی معنی بنتا ہے, جبکہ بنتا نہیں ہے, ایک کرسچن شاعر نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سمت لازم آتی ہے اور سمت مخلوق کے لیے ہوتی ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے. تو قرینہ کیا ہے استوا کو چھوڑ کے استولا کی طرف آنا؟ تشبیہ ہے, یا سمت کا ہونا ہے, یا جسم کا ہونا ہے. سبحان اللہ, پہلی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کر کے سنائی الرحمن علی عرش استوا, مزید وضاحت بیان کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے. صحابہ نے سوال کیا ہے اس سے سمت لازم آتی ہے، اس سے جسم لازم آتا ہے، ہم کیسے مانیں؟ نہیں کیا. تو اصل میں کیا ہے استوا کا معنی؟ اصل ہے، بنیاد ہے، جو اصل معنی ہے. اب دور کا معنی، استوا کا معنی قابض ہونا، کہ اور بہت سارے خرابیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش پر مستوی ہونے سے پہلے، قابض ہونے سے پہلے کہ عرش کسی اور کے قبضے میں تھا، اللہ بعد میں قابض ہوا ہے. کہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کے کائنات میں کوئی ایسی اور پاور موجود ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ عرش بھی لیا، اس پہ قابض بھی ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ناممکن ہے. اس لیے یہ اس سے اور فاسد معنی اور باطل لوازمات نکلتے ہیں، جبکہ قرینہ ہے ہی نہیں. تشبیہ خالق و مخلوق میں ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ قرینہ بن بھی نہیں سکتا. یہیں سے ان کو ٹھوکر لگی ہے، کیونکہ عقل کو آگے کیا ان لوگوں نے، جبکہ اس کا واضح جواب کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو سمیع البصیر. اسی پہ اگر تولتے، اللہ تعالیٰ کے ہر صفت کو، ہر نام اور صفت کو، معاملے ختم تھا. واللہ انہوں نے اس پر نہیں تولا، اس آیت پر، عقل پہ تولا ہے اور پھر ٹھوکریں کھائی ہیں. عقل حقیر ہے، مسکین، فقیر ہے، کمزور ہے، جیسے خود انسان کی حقیقت ہے. یہ عقل سپریم نہیں ہو سکتی کبھی، جتنی بھی چاہیں آپ، سب سے زیادہ ذہین ترین انسان بھی لے کے آئے، کبھی بھی عقل کی بنیاد پر اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اچھی سے مراد رب کو راضی کر نہیں سکتا بغیر وحی کے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے یہ قرینہ جس کو کہتے ہیں، قرینہ نہیں ہے یہ، یہ فاسد عقل کے خیالات ہیں اور شبہات ہیں. بات واضح ہوئی؟ اس طریقے سے ہاتھ کو لے لیں، رحمت کو لے لیں، باقی جو دیگر صفات لے لیں، ان کے نزدیک ترازو کیا ہے؟ عقل ہے. تشبیہ لازم آتی ہے، خالق مخلوق میں انکار کر دیا. ہمارے نزدیک قاعدہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ نے پہلے مثلیت کی نفی کی ہے، لیس کمثلہ، مثل کی مثل تک بھی اللہ نے، یعنی لیس مثلہ ہونا چاہیے. تو کمثلہ کیا ہے؟ کاف تمثیل کے لیے، مثلیت کے لیے، مثل کلفظ مثلیت کے لیے ہے. یعنی اگر دور سے بھی کوئی مثلیت ہو سکتی، اس کی بھی نفی کر دی ہے. دور سے مثلیت کا کوئی اگر کوئی سمجھتا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتے کبھی. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی نہیں. نفی کے ساتھ جب نکر آ جاتا ہے، اس عبوں پہ کوئی بھی نہیں، کسی صورت میں نہیں. وہ السمیع البصیر کیا ہے؟ مثلیت نفی کے بعد کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ السمیع، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا. ثابت کیا کہ نہیں اسماء و صفات کو؟ تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اسماء و صفات کو بیان کیا قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، اس سے کبھی بھی تمثیل یا تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ قرینہ تو گیا. جب یہ قرینہ ہے ہی نہیں، تو تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی تعویل کی صورت میں، کیونکہ شرط کیا ہے؟ تعویل کب ہوگی؟ جب ضرورت ہوگی تعویل کی، جب ناممکن ہو صحیح معنی کو لینا، جو ہے جو بنیادی معنی ہے، پھر دور کے معنی کی طرف جاتے ہیں. جب قرینہ بن ہی نہیں سکتا اللہ کے اسماء و صفات میں، تو یہ اصل میں شبہ باقی رہ جاتا ہے اور صرف خیالات ہی ہیں ان کے فاسد عقول کے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو واضح نصوص ہیں، جیسے کہ صفات کے نصوص ہیں، یہ متشابہ میں سے نہیں ہیں، اور تعویل کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے صحابہ نے، تابعین نے اور امت الہدى نے تعویل سے کام نہیں لیا. اور جب یہ لوگ نکلے ہیں، یعنی جو اہل بدعت ہیں، اپنی فتنے لے کر اور فاسد تعویلات لے کر، تو جو اہل الحجج اور براہین ہیں، انہوں نے ان کا سامنا کیا، ان کا مقابلہ کیا، جو ان کے شبہات اور باطل کو دحض اور محض کرے اور ختم کر دیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اسی طریقے سے خوارج جو ہیں والعیاذ باللہ، بہت سارے نصوص کا رد کر دیتے ہیں، سنت کے نصوص میں سے احادیث کا رد کرتے ہیں، اور بہت ساری حدود کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن مجید کو لیتے ہیں. تو چور ان کے نزدیک، یعنی خوارج کے نزدیک، جب یعنی اس پر چوری ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کا ہاتھ کندھے سے کاٹا جاتا ہے. خوارج جو ہیں چور کا ہاتھ کندھے سے کاٹتے ہیں. اور زانی محسن جو ہے، شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسے رجم نہیں کرتے، سنگسار یعنی پتھر مار کے اسے قتل نہیں کرتے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ لا یأخذون بالسنۃ، سنت کو لازم نہیں پکڑتے، سنت کو نہیں لیتے. اور اسی طریقے سے عجب بات دیکھے خوارج کی، دیکھے تناقض، دیکھے خوارج کے نزدیک جو چور ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چور. چور کا حکم کیا ہے؟ یار چور کو کافر کہتے ہیں کہ نہیں؟ خوارج کیا ہو گیا؟ کبیرہ گناہ، چوری کبیرہ گناہ ہے نا، تو چور کو کیا حکم لگاتے ہیں؟ کافر. کافر کی سزا کیا ہے؟ مرتد کی. اچھا، وہ خود خوارج کہتے ہیں کہ جس نے چوری کی وہ کافر ہے، لیکن حد کون سی قائم کرتے ہیں؟ ہاتھ کاٹنے کی. کہاں سے کاٹتے ہیں؟ کندھے سے. کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ हथेली से रिस्ट जॉइंट यहां से वो सब शर्त होने के बाद ठीक है ना, तो कहां पर फिट होते हैं ये बात देखे तनाकुद कैसे थे, अकल और ख्वाहिश नफ्स कहां इंसान को पहुंचा देती है, वहां से चीजें उनकी समझ को समझ नहीं आ सकी। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हद कायम की है तो कहां से काटा है, हथेली के रिस्ट जॉइंट से काटा है, दाएं हथेली से। उन लोगों ने क्यों कहा कंधे से काटना है पता है, हदीस को नहीं माना, हदीस का रद्द किया, हदीस का इंकार कर दिया ना, नहीं नहीं समझा था वजह ना इसकी, अकल तो वैसे इस्तेमाल की गलत किया ना, बता रहा हूँ अकल फासिद क्यों हुई, गलती कहां पर हुई है कि अकल तो लोगों ने किया है और ख्वाहिश को आगे किए लोगों ने। अच्छा जब हदीस को आपने रद्द कर दिया, अब हदीस नहीं उनको नजदीक, यानी सपोज के हाथ जो है ना चोर का हाथ हथेली से नहीं काटा जाता, हम वापस कहां जाएंगे, कुरान की तरफ, कुरान में क्या है, हाथ काटना है, हाथ काटना है। अरबी जुबान में हाथ किसको कहते हैं, यहां से लेके हथेली से लेके कंधे तक सबको यद कहते हैं हाथ, तो कहां से काटना है, खवारिज का मसला हो गया। अब जब हदीस का इंकार किया, अब कहां से काटे, अगर रिस्ट जॉइंट से काटते हैं और असल मुराद कुरान की एल्बो जॉइंट से हो, कोहनी से हो, गलती हो गई, अगर यहां से काट तो हो सकता है कि कंधे से हो, तो कहते पूरे काट दो, इन दलीला जो पूरा काट दे जान छूट जाएगी, अब शुबा खत्म हो गया। अच्छा अगर अल्लाह का हुक्म ये है, क्योंकि हाथ पूरे को कहते हैं हथेली से काटना है, फिर जुल्म हुआ कि ना हुआ, काटा यहाँ थे था हथेली से और आपने पूरे ही काट दिया, देखिए कितनी मुसीबत है। और दीन इस्लाम का सही अमल के सही अमल करना कितना आसान है, कुरान और सुन्नत वल्लाह है सफीना नजात है, वल्लाह दीन को आसान इसी कुरान सुन्नत की बुनियाद पर दीन आसान हुआ है। अगर आप सुन्नत को हटा दें वल्लाह मुश्किलातें मशक्क़तें वल्लाह। फिर शेख साहब फरमाते हैं वकज़ालिक अल-मुतज़िला वल-क़द्र वल-जबरी वल-जहमी वस-सूफिया, अब देखें इनके बारे में, उसी तरह से मुतज़िला हैं, क़दरिया हैं, जबरिया हैं, जहमिया हैं, सूफिया हैं, इन सब के पास ही तावीलात और तहरीफात हैं, और नुसूस का रद्द करना है बतौरक मुलतविया, मोड़ कर अपने नए तरीके ईजाद करते हैं, मोड़ देते हैं नुसूस को, खुसूसी तौर पर जो मुतअख्खिर क़ुरून है। इसके बाद में जब अशायरे में इल्मुल कलाम बहुत ही ज़्यादा मुंतशिर हो गया, अशायर वगैरह मतुरीदी वगैरह जितने भी लोग आए हैं, और तावील बहुत ही दूर तक इनमें सराया हो गया, आम हो गया तावील जो है, और तसव्वुफ भी दाखिल हो गया अशायरे में, अजब बात देखिए तसव्वुफ भी दाखिल हो गया, और फितने और गुमराही और इन्हिराफ़ का दायरा जो और वसी हो गया नऊज़ु बिल्लाह। एक तो ये मुसीबत काफ़ी थी कि नुसूस की तावील करते थे कुरान सुन्नत की, अक्ल को आगे करते थे, मैं अशायरे की बात कर रहा हूँ, एक मुसीबत थी। दूसरी तसव्वुफ भी उनमें आ गया, ये और बड़ी मुसीबत है तसव्वुफ, सुभान अल्लाह। इस वक्त जो अशायरे मौजूद हैं वो कौन है, सूफ़ी हैं। अब अशायर जो मुतकद्दमीन थे वो सूफ़ी नहीं थे, वो सिर्फ अशायरे थे। ये मुसीबत काफ़ी थी कि कुरान और सुन्नत नुसूस को अकल के पर तोल कर फिर अमल करते थे, फिर समझते थे, अकल बुनियाद थी। जब तसव्वुफ में भी पड़ गए लोग, तसव्वुफ आम होंगे लोगों में, तो मुसीबत और बढ़ गई, और ये जो ये सर्कल था दायरा था जो था फितने का, गुमराह का और इनहराफ का, ये और बढ़ गया। और उन लोगों ने मुकाबला किया है बहुत से नुसूस किताब और सुन्नत नुसूस का, खुसूस पर जो उमूर गैबिया हैं उन पर ये लोग पड़ गए और उनके ताल्लुक से काम और बात करना शुरू कर देने दिया। जैसा फरमाते हैं लोग कहते हैं अशायरा वगैरह जो हैं, अगर अक्ल और नकल में तआरुद हो जाए तो हम अक्ल को आगे कर देंगे, नकल से मुराद कुरान और सुन्नत। क्यों, क्योंकि जो असल है वो अक्ल है, नकल नहीं है, असल नकल जो है वो अक्ल उनके नज़दीक। देखिए इस गुमराही की तरफ शेख साहब फरमाते हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक असल किताब और सुन्नत है, और जो अक्ल सदीद जो सही अक्ल है वही कुरान और सुन्नत को समझता है, और अक्ल सरीह कभी भी नकल सहीह के मुखालिफ या मुआरिद नहीं हो सकता। عقل اور نقل کبھی ایک دوسرے کے ضد نہیں ہو سکتے، تعارض نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں، ان کے پاس شبہات ہیں اور شیطان وسوسے ہیں جو کہ عقلیات کا نام دیتے ہیں. اسی لیے ان کے جو خواہشات ہیں اور جو خیالات ہیں وہ قرآن و سنت سے ٹکرا جاتے ہیں. لیکن جو صحیح عقل والے ہیں، جو راجح اور صریح اور واضح عقول والے ہیں، تو ان کے جو عقلیں ہیں وہ قرآن سنت کے ساتھ مل جاتی ہیں، ضد نہیں ہوتی، ٹکراتی نہیں ہیں. لیکن عقل کو راجح ہونا چاہیے، صریح اور واضح ہونا چاہیے. عقل سلیم اسی کو کہتے ہیں، ایک ہے عقل سقیم بیمار عقل، ایک ہے عقل سلیم جو صحیح عقل ہے. صحیح عقل جو ہو کبھی ٹکراتی نہیں قرآن و سنت سے، بلکہ تابع ہوتی قرآن و سنت کے، سمجھنے والی ہوتی قرآن و سنت کو. ان کی عقل ٹکراتی ہیں پہلے قرآن و سنت سے، پہلے کہتے ہیں نہیں یہ معنی مراد کیسے ہو سکتا ہے، عقل پہ تولتے پھر مانتے ہیں. یہ عقل صحیح ہے؟ یہ سقیم عقل ہے، بیمار عقل ہے، اور اسی بیمار عقل کو یہ آگے کر دیتے قرآن و سنت کے، نعوذ باللہ. شیخ فرماتے ہیں جو عقل راجح ہیں، صریحہ اور واضحہ ہیں، یہ ان کی عقلیں جو ہیں مل جاتی ہیں قرآن و سنت کے ساتھ، اور قرآن و سنت کے نصوص کے سامنے سرنڈر استسلام کر دیتی ہیں، یعنی تابع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء نمبر 65 میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. دلیل سن لو، پیاری دلیل ہے. یہ شبہات و شیطان وسوسے کی بات کرتے، عقل کی بات کرتے، سنیں ذرا رب کریم نے کیا فرمایا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، فیصلہ آ جائے، تو کیا کرنا ہے مسلمان کو؟ فلا و ربی کا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ ربوبیت کی قسم کھائیے، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان کی نفی ہے، مومن نہیں ہو سکتے یہ لوگ. کون اور کیسے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تمہیں فیصل نہ بنا دیں، حاکم نہ بنا دیں جو ان کے بیچ جھگڑا ہوا ہے. ثم اگلی بات دیکھیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے نفس کے اندر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ محسوس کریں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے. ایک ہی راستہ، ویسلموا تسلیما، صرف قبول ہی کرنا، قبول کرنے کا حق ادا کرنا ہے. یہاں پر جو ہے یسلموا تسلیما، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور یہ سب سے عربی لغت میں سب سے پاورفل جو ہے نا طاقتور لفظ ہے، استعمال جو استعمال ہوتا ہے، یعنی قبول کرنے کا حق ادا کرنا، جیسے کہ قبول کرنا چاہیے. یعنی کہ صرف قبول کیا ہے نہیں، اس لیے پہلے قسم ہے، ربوبیت کی قسم ہے، اور رب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی قسم ہے. ایمان کی نفی ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا ہے، حکم کانے تک پہنچ گیا ہے، میری خواہش کچھ اور چاہتی ہے، میری عقل کچھ اور چاہتی ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سر آنکھوں پر ہے، اور میری خواہش دیوار پہ مار دو، سوال نہیں پیدا ہوتا، عقل کو دیوار پہ مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فیصلہ آ گیا ہے، تو ایمان کی نفی کا خطرہ ہے، عام بات نہیں ہے. جو عقل کو آگے کرتے ہیں، اپنے خواہشات شیطان سے آگے کرتے، اچھی طرح سن لیں، لا یؤمنون ایمان کی نفی ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جھگڑا ہوا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مجھ سے، اللہ کا شان ہے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کیا؟ اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کرو، یہ مومنہ ہے. کسے آزاد کرو؟ اس لڑکی نے، جاریہ نے کیا کہا؟ اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، آسمانوں پر ہے. کب کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست سوال کیا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یعنی دیکھا کچھ شبہ باقی بچتا ہے؟ واضح سوال، واضح جواب. اب اس سے بڑھ کر وضاحت کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہے اس موضوع کے تعلق سے، ہمارا جھگڑا اہل بدعت کے ساتھ ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہی بات ہے کیا؟ نہیں، ہر جگہ موجود ہے اور عرش پر ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں قول میں تواد ہے. جھگڑا ہو گیا، شجر بینہم، جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی فیصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کئی فیصلے، ایک حدیث نہیں ہے، ایک حدیث صرف یہ ہے جاریہ کی حدیث، اقرار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے مر اشارہ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا حجت الوداع کے موقع پر اشارہ آسمان کی طرف کیا کہ نہیں، کہ کیا مطلب ہے؟ قولی حدیث ہے، فعلی حدیث ہے، اقراری حدیث ہے، اور تین اقسام کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، یا کہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرش پر بھی ہے، نہیں مانتے. تو فیصلہ ہو گیا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، جنہوں نے مان لیا ہے کیسے ماننا ہے؟ ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت. اچھا نہیں، یہ بھی ہو سکتا، ہمارے بھی علماء ہیں، انہیں بھی کہا ہے، دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، نہیں کچھ ہے تو صحیح، وہ کیا وہ علماء نہیں ہیں؟ کیا وہ سب غلط ہیں؟ ہمارے تقریباً 10,000 سے زیادہ علماء ہیں، سب غلط ہیں کیا؟ وہ سب یہی کہتے ہیں کیا؟ وہ سب یہی کہتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے امت اسلامیہ کہ تمام علماء سوائے چند کے جو آپ کے علماء ہیں سب کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہم سب کے بات کو چھوڑ دیں، یعنی جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. سبحان اللہ، یہ کس نے کثرت تعداد حق کا معیار ہے؟ کس نے کہا ہے بھائی دلیل اور نصوص کی بنیاد پر حق کو پرکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اگر 10 لوگ غلط ہیں تو ایک طرف ایک شخص، ایک طرف 10 یا 20 ہیں، تو 20 ہی صحیح ہیں، ایک غلط ہے، جبکہ دلیل اسے ایک کے پاس ہے. تو حق کا معیار کیا ہے؟ دلیل ہے، دلیل کی روشنی ہے. سبحان اللہ. تو کیسے ماننا، تسلیم کرنا ہے، تسلیم کرنے کا حق ادا کرنا ہے ظاہراً و باطناً. زبان سے کہا ٹھیک، اچھی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دل میں کھٹکا ہے، دل میں کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، ورنہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ایمان کی نفی ایسے نہیں عام جملہ نہیں ہے، رب نے ربوبیت کی قسم کھائی ہے، فلا و ربی کا لا یؤمنون، والا دل دھلانے والی بات ہے، عام بات نہیں ہے. واللہ اہل ایمان اور تقوی اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ اس جملے سے مراد کیا ہے اور کتنی خطرناک بات ہو رہی ہے. ثم لا یجد فی انفسهم حرجا مما قضیت، نفس پاک ہو گئی ہے، آگے کیا رہتا ہے؟ سر خم کر کے، تسلیم کر کے عمل کرنا ہے. ویسلم تسلیما، اس کے بعد کوئی اور گنجائش ہے شک و شبہ کی؟ شیطان وسوسے کی گنجائش باقی ہو سکتی ہے کبھی؟ شبہات، خیالات کی، باقی وسوسے کی بات ہو سکتی ہے؟ والله نہیں ہو سکتی. اس لیے فیصلہ ہو گیا ویسلم تسلیما، بات ہی ختم ہے. اور دو قسم کے گروہ ہیں، ایک ویسلم تسلیما پر قائم ہیں، دوسرے وہ جو ابھی بھی شکوک و شبہات میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے؟ یہی عقل فاسد کو آگے کرنا ہے، اپنے خواہشات نفس سے، شیطان وسوسے ہیں. اگر ایک لوگ کیا کہیں گے، ارے ہمارے سب غلط ہیں کیا، ہمارے امام بھی غلط ہو گئے کیا؟ سبحان اللہ. قبر میں آپ نے اکیلے جانا ہے جناب، نہ آپ کے امام جائیں گے، نہ آپ کے ہزار لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے. قبر میں سوال ہوگا، آپ جواب دیں، اس کے لیے آپ کو اچھی طرح تیار رہنا چاہیے، اور وہ جواب آپ کو آنا چاہیے. جس دن کوئی دوست، کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی پیارا، کوئی مال، کوئی دولت، کچھ بھی نہیں ہوگی سوائے آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے. کہنے کو آسان ہے یہ بات، پتہ تب چلتا ہے جب اسی زمین کے اندر ہم ہوں گے اور اکیلے ہوں گے قبر کی تاریکی میں، اس وقت پتہ چلے گا کہ کاش کہ ہم اس وقت مان لیتے. کاش کا کیا فائدہ اس وقت؟ یہ عمل کا وقت ہے، وہ حساب کا وقت ہے. عمل اب ہم نے کرنا ہے، عمل تب کریں گے صحیح عمل جب ہم صحیح سمجھیں گے. عمل بعد میں آتا ہے، پہلے صحیح سمجھ ہے، اور اس سے پہلے علم ہے. صحیح علم، صحیح سمجھ، نتیجہ صحیح عمل. اگر ہماری بنیادی اساس ہی غلط ہے، غلط علم ہے، غلط سمجھ ہے، غلط عمل ہے، پھر جواب بھی صحیح کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب ہم سب پر رحم فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد پھر شیسا فرماتے ہیں اور ان نصوص کا رد کر دیتے ہیں. جو اہل سنت، جو اہل سنت والے ہیں، نصوص کو مان لیتے ہیں، وسلم و تسلیم پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نصوص ہیں عقل کے کبھی مخالفت نہیں ہو سکتے، نصوص عقل کبھی مخالف نہیں ہو سکتے. وہ اصرح العقول جو ہے، سب سے جو صریح عقل والے ہیں، وہ ان نصوص کے تابع ہو جاتے ہیں اور ان نصوص کو سمجھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا، سورۃ النجم آیت 4 اور 5، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کتاب اور سنت کے اتباع کا اور لازم پکڑنے کا، اور اسے بار بار اس کی تاکید کی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے، اسے انڈر لائن کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نصوص کے اتباع کا حکم دے جبکہ ظاہر باطل ہو؟ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار حکم دیتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑنے کا اور اتباع کرنے کا، نصوص کا اتباع کرنے کا، جبکہ ان کا ظاہر باطل ہو؟ اور کیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کسی ایسی چیز کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے جو کافی نہیں ہے؟ نصوص اگر کافی نہیں ہے اور ان کی دلالت صریح یا قطعی نہیں ہے یا ظاہر باطل ہے، تاویل لازم کرنی ہے، تو کیسے اللہ نے حکم بار بار دیا ہے کہ اتباع کرو اور لازم پکڑو قرآن اور سنت کو؟ نعوذ باللہ من الضلال. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ ان کے جو ابتدا ہے سنت کی دشمنی کی، اور اپنے فاسد جو عقلیں ہیں اور جو فاسد خیالات ہیں ان پر بھروسہ اور اعتماد کرنا جو ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ سنت کی مخالفت اور دشمنی انہی جو فاسد عقل ہو، جو ان کے فاسد خیالات ہیں، انہی پر اعتماد و بھروسہ کرنا ہے. جب یہ بات ان کے ذہن میں راسخ ہو گیا اور جگہ کر گیا تو سنت کو جو ہے نا حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، احتقار سے کام لیا ہے، اور کوئی قیمت نہیں رہی سنت کی اور نہ ہی اہل سنت کی ان کے نزدیک. تو یہ کہتے ہیں کہ جو سنت ہے، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ خبر احاد ہے، اور اخبار احاد جو ہے تحتمل الكذب، اس میں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی صحیح نہیں ہو سکتی، صحیح ضعیف بھی ہو سکتی ہیں. تو لازم ہے کہ نص متواتر ہونا چاہیے، جو نص یعنی جو عقیدہ کے تعلق سے نص ہیں، نصوص ہیں یا احادیث ہیں، وہ لازمی متواتر ہونے چاہیے. اگر متواتر مل جائے تو تعویل سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اگر متواتر ہو تو قطعی ثبوت تو ہو گیا، لیکن دلالت کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے، ظنی الدلالہ ہے ان کے نزدیک، تو یہ صرف کھیل اور خوض ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں نعوذ باللہ. یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں جو اہل بدعت ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، کہتے احادیث جو ہے وہ قطعی الثبوت نہیں ہے، قطعی الدلالہ نہیں ہے، ظنی الدلالہ ظنی الثبوت ہے. ہم نے سند بھی دیکھنی ہے، صحیح یا ضعیف یہ بھی دیکھنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ دلیل بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اس اعتبار سے ظنی ہے. اور خصوصی طور پر جو حدیث احاد جو متواتر نہیں ہے، اور عقیمت ہم لیتے نہیں عقیدے میں، جو متواتر احادیث ہے وہ لیتے ہیں، اور متواتر قرآن متواتر ہے، اور تواتر سے مراد یہ ہے کہ اتنی کثرت تعداد میں اس نص کو روایت کر دے لوگ جن کو گننا ممکن نہ ہو. آپ سمجھ نہیں سکتے کتنے لوگوں نے یہ خبر دی ہے، اسے جب گن نہیں سکتے تو اتنی عام خبر ہو چکی ہے کہ صحیح ہے. ہمیں قرآن کیسے ملا ہے؟ تواتر سے. ہر زمانے میں سب سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن ہے. ہم نے سند دیکھی قرآن کی؟ دیکھنی سند ہم نے نہیں دیکھنی. اور حدیث بھی اسی طریقے سے متواتر بھی ہے کچھ حدیث، اور بہت سارے حدیث کثرت سے احاد بھی ہیں. احاد میں آپ کو سند میں کبھی ایک راوی ملے گا، کبھی دو ملیں گے، کبھی تین ملیں گے، یا کبھی ان سے زیادہ کثرت تعداد بھی آپ سمیٹ نہیں سکتے. تو متواتر حدیث ہے، پھر احاد حدیث ہے، ٹھیک ہے. احاد میں عزیز بھی ہے، مشہور بھی ہے، اگر ایک ہے یا دو ہیں اس طریقے سے، یہ الگ بات ہے علم حدیث کی. تو خبر احاد کہتے ہیں کیونکہ متواتر نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. کیا مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں متواتر کو، ٹھیک ہے. متواتر جو تم نے مانا ہے، الرحمن علی عرش استوا مانا ہے، کہتے نہیں، تعویل سے کام لیا ہے. یعنی ان کا طریقہ کیا ہے؟ جو متواتر ہے ثابت ہو گیا، تعویل سے کام لینا ہے، اور اگر متواتر نہیں ہے احاد ہے تو اس کو ماننا ہی نہیں ہے. تو یہ عربی لوگوں نے استعمال کیے ہیں اپنے فاسد اور باطل خیالات کو آگے لے کر. تو اتنے نکلے گا کیا؟ کھلواڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آیات سے کھلواڑ ہے، اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے وہ کہتے ہیں ان نبی معزن عن العلم، اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ علم سے بالکل الگ ہے. علم جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ علم کے لیے مناسب نہیں ہے. شریعت کے علم کے لیے، اپنے عقیدے کو بنانے کے لیے، بنیادی طور پر انسان کی بنیاد عقیدہ ہے، उसके लिए आप सलम की अहदीस इल्म हकीकत नहीं रखते, कोई इल्म की हैसियत नहीं रखते, अजब बात है कि नहीं? सुभान अल्लाह। यानी वो ये कहते हैं कि जो इल्म है वो सिर्फ वो है जो उनके अक्लें मानती हैं, और जो शैतान उनकी तरफ ख्यालात और फासिद खुराफात और बतील और गुमराहियाँ लेके आता है और उनके दिमागों को भर देता है, यह उनके नज़दीक मअकूलात हैं जो हकीकत मजहूलात और ज़लालात हैं, नऊज़ु बिल्लाह। और यही वजह है कि मुसन्निफ़ ने यह बात कही है कि ये लोग जो हैं अहले बिदअत जो हैं, या आप सल्लम के अखबार में जो हैं जो अहादीस हैं, कहते हैं कि बिमाज़न अनिल इल्म, और इल्म वो है इनके नज़दीक जो उनके जो शैतान इल्का करता है, वसवसा करता है, जो उनके फासिद अक्लों का नतीजा है और जो तारीख सीनों के वसवसे हैं और जो उनके जो दिलों में जो ख्यालात हैं जो खैर से खाली हैं, नऊज़ु बिल्लाह। शेख सफ़रात है नअम वल्लाही, मैं बिल्कुल दुरुस्त है अल्लाह की कसम, ये उनकी सिफ़ात है वलियाज़ु बिल्लाह। और जो उनकी बातें हैं जो हज्जतें बयान करते हैं जो आतिल हैं, बल्कि जो शुभे हैं जो ख़त्म होने के लिए काबिल और बातिल हैं, उन्हीं की बुनियाद पर करते हैं। शेख सफ़रवाती है कलाम जो है इमाम अबू उस्मान रहमतुल्लाह की इस जुमले पर मौतूफ है जो पहले गुजर चुका है, यानी उनका अक्ल अक्लें फासिद हैं, जो वो इल्म समझते हैं अपने ख्याल में वो सिर्फ ख्यालात हैं और हवाजिस हैं जो कि यानी शैतान वसवसे हैं, और जो बातें उन फासिद अक्ल की बुनियाद पर हुज्जत और दलील बुरहान समझते हैं हकीकतन आतिल है और बातिल है, ये उसका नतीजा है। यहाँ पर रुकते हैं, अगले दरस में इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि मुसन्निफ़ ने लानत भेजी है और ये आयात बयान की उलाइका अल्लज़ी लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग जिन पर अल्लाह लानत भेजी है, तो इसमें इंशाल्लाह यहीं से दर्स शुरू करेंगे। शेख रबी रहमतुल्लाह लानत की तफसील बयान करते हैं कि लानत कब किसको कैसे दी जाती है, अमूमी तौर पर लानत कब दी जाती है, खसूसी तौर पर मुअय्यन को लानत कब कैसे दी जाती है, कब ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती, वो अगले दर्स में इंशाल्लाह बयान करेंगे। वल्लाहु अअलम, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। कहा है जुबान से, कहा है जुबान से, कहा है, बाज़ रिवायत में इशारा भी आया है, सही मुस्लिम का हदीस में फिस समा फरमाया है आसमान पर, और अरबी जुबान में कहा है फिस समा, समा ज़मीन पर तो नहीं है। अच्छा, अरबी जुबान में असमा किसे कहते हैं, एक माना है, एक ज़्यादा माना है, एक ज़्यादा माना है, नंबर एक आसमान हम सब जानते हैं, नंबर दो बादल, अनज़ल मिन अस्समा इमान, हमने आसमान से पानी बरसाया, आसमान से मुराद बादल, तीसरा सक़्फ़, जान अस्समा सक़्फ़ महफूज़ा, और एक बहुत अहम मसला है जिसमें इन लोगों को बड़ी ठोकरें खाई इन लोगों ने, उनको समझ नहीं आई, उलू दलील बुलंदी, अस्समा का मतलब बुलंदी है, अल उलू ये कौन सा है, أصل وثاب وفرعها فرعها في السماء كجور قد رخت تعلق سے تو آسمان کیا ہے چھت مراد ہے آسمان مراد ہے کیا کجور کس طرح جاتے ہیں آسمان یعنی بلندی کی طرف ڈائریکشن ہے علو علو کی طرف کبھی کجور دیکھا آپ نے زمین کی طرف منہ مڑی ہو یا زمین کی طرف جاتی ہو تو آسمان کی طرف ہی جاتے علو کی طرف تو السماء کے لفظ میں علو کا معنی ہے بلندی کا معنی ہے في السماء اگر في حرف جر لیا جائے فی یعنی فی العلو فی السماء اگر کہا جائے کہ نہیں آسمان میں یہ آسمان ہی ہے جو ہمیں چھت نظر آتی ہے جو زمین سے اوپر ہے تو فی بمعنی علی علی السماء تو دونوں معنی صحیح ہیں لیکن ان کے نزدیک یہ معنی باطل سمجھ جاتے ہیں والعیاذ باللہ درس کے تعلق سے کوئی سوال میرے بھائی یہ باتیں جو ہو رہی ہیں نا بڑی باریک بھی نہیں ہے میں جلدی سے بات بتا رہا ہوں یہ ورنہ اس سے جو بڑی بڑی مصنفات میں باتیں کی ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں تصنیفات میں اس کو مزید وضاحت بھی کی ہوئی ہے یہاں پر صرف مختصر سے ذکر ہے چند گروہوں کا اور چند ان کے باطن نظریات کا تو طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے جب بات آتی ہے خوارج کی معتزلہ کی یا جہمیہ کی یا اہل بدعت کی تو کامن چیز ان کے بیچ میں ایک ہے وہ کامن چیز اگر آپ سمجھ لیں پھر تفصیل بعد میں جان لیں آپ یہ اجمالی طور پر باتیں کی ہیں قومہ چیز ایک ہی ان سب میں ہے، جہمی کیوں نکلے، قدری کیوں نکلے، جہمی ہے، پھر معتزلہ ہے، اشعری ماتوریدی، وہ کون سی وجہ جس کی وجہ سے یہ لوگ دور اہل سنت سے، بہترین زمانے کے لوگ موجود تھے، یعنی صحابہ کے زمانے میں قدریہ نکلے، تابعین کے زمانے میں یہ معتزلہ جہمیہ سب نکلے، وجہ کیا ہے؟ علم موجود ہے، اہل علم موجود ہے، حق موجود ہے، صحیح منہج والے موجود ہیں، یہ بیچ بھی لوگ کہاں سے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے یہ لوگ الگ کیوں ہوئے ہیں، نکلے کیوں ہیں؟ ایک تو لوگ باہر سے آتے ہیں نا کچھ افکار لے کے، یہ وہیں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے کچھ باطن نظریات اپنائے ہیں، باطن نظریات کب بنے ہیں؟ جب اساس بگڑی ہے، کیا اساس تھی؟ کہ ایک طرف نصوص قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف کیا ہے؟ عقل ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تو نے کہا دیکھیں اگر ہم نصوص کو مان لیتے تو بہت مسئلہ ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا کچھ اور ہے، عقل کہتی ہے کچھ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، مناسب نہیں ہے، اس لیے ہمیں عقل پر تولنا چاہیے، ہم عقل پہ تولیں گے اور پھر مانیں گے، کیونکہ دین عقل والوں کے لیے نا، بے عقلوں کے لیے تو نہیں ہے نا، اب بچہ جو ہے، نابالغ جو ہے یا پاگل جو ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، دین جب مکلف کے لیے ہے تو مکلف عقل بالغ کو کہتے، تو عقل کا ہونا لازمی ہے شریعت پہ عمل کرنے کے لیے، اور شریعت کی بنیاد کیونکہ عقیدہ ہے تو صحیح عقیدہ کو بنانے کے لیے تو عقل کو آگے کرنا پڑے گا، کتنا بڑا شبہ ہے یہ، کس نے کہا یہ دین پاگلوں کا دین ہے؟ کس نے کہا ہے یہ عقل مند لوگوں کا دین ہے؟ اور مکلف جو ہے وہ اس دین کا پابند ہے، مکلف سے سوال ہوگا اگر دین میں کوئی وہ خطا یا غلط کوئی غلطی کرے گا، پاگل سے تو کوئی حساب نہیں، پاگل کے بچے کا، وہ غیر مکلف ہے، لیکن سوال یہ ہے عقل نصوص کے تابع ہے یا آگے ہے؟ جھگڑا اس میں نہیں کہ عقل کو استعمال کرے کہ نہ کرے، جھگڑا اس میں ہے کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے، آگے کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے یا عقل آگے ہے؟ بات ہی ختم، صحابہ کی عقل تھی کہ نہ تھی، یا بے عقل تھے وہ، انہوں نے عقل کا کیسے استعمال کیا؟ ہمیں ویسے کرنا چاہیے، روافض کہتے ہیں صحابہ سارے کافر ہیں سوائے چند کے، وہ تو کہہ سکتے ہیں اگر مان لیا جائے ان کے اس بات کو، ان کے پاس عذر ہوگا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو صحابہ کو مانتے نہیں ہم لوگ، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت کہتے اور روافض نہیں کہتے، ان میں کیا مصیبت پڑی ہے؟ وہ کس بنیاد پر عقل کو آگے کرتے ہیں اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیتے ہیں؟ قدریہ نکلے، کوئی صحابیوں کے ایک صحابیوں کے ساتھ تھا؟ جواب دیں، ایک بھی نہیں، جہمیہ نکلے، ایک تابعی ان کے ساتھ تھا؟ نہیں، معتزلہ نکلے، ایک بھی تابعی میں ان کے ساتھ تھا؟ امام حسن بصری کے اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں، الگ ہو گئے، واسم بن عطا اور عمر بن عبید الگ ہو گئے، ایک بھی ان جو معروف تابعین ہیں جو اہل سنت میں سے، ایک بھی ان کے ساتھ تھا؟ اچھا، دلی کے ساتھ نہیں تھا، اعتزال ان کا نام ہی کافی ہے، وہ خود اہل سنت کو چھوڑ کر الگ سے جا کے اپنا گروہ بنا لیا، یعنی اہل سنت میں سے اے بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ہر زمانے میں دیکھتے ہیں آپ دور حاضر تک ان کے ساتھ کون اہل سنت میں سے، کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے عقل کی بات جو کرتے ہیں، عقل کی بات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ عقل کو آگے کرتے ہیں، ہم عقل کو تابع کرتے ہیں، بس یہ فرق ہے، واللہ اعلم.